السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے ترکی کے انتخاب۔ طیب اردگان ایک بار پھر صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اب کے بار ایک زیادہ با اختیار اور طاقتور صدر کے طور پہ وہ سامنے آئیں گے۔ آخر ہم جانیں گے کہ ان کی طاقت، ان کی مقبولیت کی ترکی کے اندر وجہ کیا ہے، ترکی کے ووٹرز کو ان کے اوپر اس قدر بھروسہ کیا ہے، اور ان کی اس بار کی جو فتح ہے وہ ترکی کے لیے اور ترکی کے جو پڑوسی یورپی ممالک ہیں ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں ہم گفتگو کریں گے، پاکستان جو ہے وہ ایک بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے، فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس پیرس کا، اس کے اندر یہ اجلاس جاری ہے جس میں پاکستان سے متعلق اہم فیصلہ ہونا ہے، کیا اسے گرے لسٹ میں شامل کیا جائے یا نہ، ایسے ممالک کی فہرست جو منی لانڈرنگ سے متعلق ایک تسلی بخش قوانین بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہم جائزہ لیں گے، یہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو امیگریشن پالیسی ہے، بڑی سخت ٹویٹس انہوں نے گزشتہ روز بھی کیے کہ غیر قانونی طور پہ جو ترک وطن کر کے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پروگرام کا ہمارا آخری حصہ پاکستان کی سیاست کے اوپر تفصیلی ہم بات کریں گے۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے ٹرائبل ایریاز کے اندر، قبائلی علاقوں کے اندر جو اپیل تھی کہ جنرل انتخابات کے ساتھ وہاں پہ بھی صوبائی حلقوں کے اندر بھی انتخابات کرائے جائیں، وہ اپیل مسترد کر دی ہے۔ دوسری جانب ٹکٹوں کے مسئلے پہ پاکستان تحریک انصاف کو مسائل کا سامنا ہے، بعض جگہوں سے ٹکٹس واپس لینے پڑ رہی ہیں، پریشر نظر آتا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ماؤنٹ ہوا ہے ورکرز کا، احتجاجیوں کا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی جانیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں جو مناظر مل رہے ہیں، عام آدمی، عام ووٹرز، نام نہاد جو الیکٹیبلز ہیں، جاگیردار ہیں، فیوڈلز ہیں، ان کے خلاف وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ تبدیلی کس چیز کی مرہون منت ہے۔ اور یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک وقت میں فیڈریشن کی جماعت تھی، کیا وہ اس وقت اندرون سندھ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نشستیں لینے کی پوزیشن میں ہے؟ 2018 کا الیکشن جو ہے، ووٹرز کانفیڈنس اس پارٹی کے اوپر کتنا ہے، اور یہ کہ کون کون سی جماعتیں ایسی ہیں جو کم از کم دو یا اس سے زیادہ صوبوں میں ووٹ لینے کی اہلیت رکھتی ہیں اور نشستیں بھی جیت سکتی ہیں، سو پالیٹکس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ اتوار کو جو انتخابات ہوئے ترکی کے اندر، 15 سال سے برسر اقتدار طیب اردوان ایک بار پھر ایک اور مدت کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ بڑے تاریخی نوعیت کے انتخابات تھے کیونکہ اس دفعہ وہ ایک مزید طاقتور صدر کی حیثیت سے انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، اور جو میڈیا اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اپوزیشن نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ترکی کے جو انتخابی قوانین ہیں اس کے مطابق جیت کے لیے کسی بھی امیدوار کو 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ ابھی تک جو میڈیا رپورٹس کے مطابق کم از کم تقریباً 98% یا اس سے کوئی زیادہ کے ووٹ گنے جا چکے ہیں، اس میں ان کو 54% کے نزدیک جو ہے وہ ووٹ حاصل ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بآسانی پہلے مرحلے میں ہی یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سو بات ہم کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ آخر رجب طیب اردوان، پریزیڈنٹ آف ترکی، ان کی اندر کیا ایسی چیز ہے، کیونکہ خاص طور پہ جس جگہ کے لیے ہم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو جنرلی یہ دیکھا ہے کہ ووٹرز کا اتنا زیادہ اسٹیمنا یا پیشنس نہیں ہوتا کسی ایک لیڈر کو اتنی دیر دیکھنے کے لیے۔ سو پہلے 15 سال اور اب مزید ایک ٹرم کی کامیابی، سو آخر اپنے لیڈر سے وہ اس قدر مطمئن کیوں ہیں؟ انالیسس ہم لیں گے۔ فرقان حمید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں اور ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کی اردو سروس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہوں گے، اسلامک کلچرل ہسٹری کے پروفیسر ہیں، اور اس خالد حمید صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، برسلز بیسڈ ہیں اور ترکی کی پالیٹکس پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرقان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلا اور بنیادی سوال، بتایا گیا کہ فرقان صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، سو فیضان حق صاحب، آخر اتنی مقبولیت ٹرکش پریزیڈنٹ کی، رجب طیب اردوان کی، کیا وجہ ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جو اپنے ووٹرز کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ طیب اردوان جو ہیں وہ ایک ایسی آرگنائزیشن یا جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے گراؤنڈ ورک بہت زبردست کیا ہوا ہے گراس روٹ لیول پر، اور ان کی آرگنائزیشن جو تھی وہ کسی زمانے میں ایک آپ اس کو کسی حد تک جماعت اسلامی سے کمپیئر کر سکتے ہیں، کہ ان کے جو کارکن، ان کی جو گراس روٹ، ان کی جو ریچ ہے وہ بہت زبردست تھی۔ تو جب یہ فوجی بغاوت ان کے خلاف ہوئی تو اس فوجی بغاوت کے سلسلے میں جو ریئیکشن عوام کی طرف سے آیا اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اتنی دیر تک طاقت میں یا پاور میں رہتا ہے تو وہ جو سسٹم ہے وہ اس کی طرف بائس ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ مراحل سے ہماری قوم گزر رہی ہے کہ ایک پارٹی یا خاندان جو ہے خاصے عرصے تک طاقت میں رہتا ہے تو اس کی جو طاقت کا جو اثر ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے افسر سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے تک برقرار رہتا ہے. تو ایک بائس آ جاتا ہے اس مشینری میں جس نے کہ سروسز ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں.
صحیح.
اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو پہلی پریزیڈینشیل ٹرم ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ پریزیڈینشیل ٹرم کے بارے میں ہوتی ہے کہ دوبارہ کیسے چار سال کے لیے الیکٹ ہونا ہے. ترکی جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ملک ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایک مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والا ملک بھی ہے اور ایک وہ یورپین انفلوئنس بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے.
صحیح.
تو ترکی میں جو جمہوریت کی جو روایت ہے یا روایات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جیسی یورپ میں ہیں, اور نہ ہی وہاں کی جو عامیت کی روایات ہیں ایسی ہیں جیسی کہ مشرق وسطی میں ہیں, وہ ایک درمیان میں ہے. تو اس لیے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دونوں رویے نظر آتے ہیں, ایک عامریت کا رویہ بھی نظر آتا ہے اور جمہوریت کا رویہ بھی نظر آتا ہے.
صحیح.
اور وہ دونوں ملتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترکی کے حالات ہیں وہ اس میں اس وقت کنسسٹنسی کا بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک وہ جو پالیسی ہے وہ پالیسی جو پہلے سے آ رہی ہے وہ برقرار رہے. لیکن طیب اردوان جو ہیں انہوں نے اپنے بہت سے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا ہے, ان کے جو وہاں پہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر بہت سے قدغن ہیں. اس وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پوری طرح آزاد انتخابات تھے, لیکن جس حد تک بھی آزاد تھے یہ بہرحال دوسرے مشرق وسطی کے ملکوں سے بہت بہتر تھے.
ایک اور چیز یہ بتائیں, آف کورس الیکشنز ہیں, گورنمنٹ ہو اپوزیشن بھی اس کا برابر حصہ ہوتا ہے, سو اپوزیشن کی کئی جماعتیں ان انتخابات میں بھی فعال تھیں, اور لیکن وہ سارے مل کے بھی اتنا ووٹ حاصل آف کورس نہیں کر سکے جتنا طیب صاحب کو ملا ہے. سو اپوزیشن جیسے ہم نے کہا کہ وہ کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں, اپوزیشن کیوں اٹریکٹ نہیں کر پا رہی؟
اصل میں جو طیب اردوان ہیں ان کا ابھی پچھلے سال مجھے ترکی جانے کا موقع ملا تو وہاں میں نے دو رویے دیکھے کہ جو لوگ محنت کش لوگ تھے, جو ٹیکسی ڈرائیور تھے, جو دوسرے جو ہوٹل میں لوگ کام کرتے ہیں, جو ادھر ہیں, وہ طیب اردوان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, وہ طیب اردوان کو سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مگر جو پڑھا لکھا طبقہ تھا ایک حد تک وہ طبقہ جو کہ اپنے آپ کو لیفٹ آف دا سینٹر سمجھتا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کا جو ہے صحیح طرح, وہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ طیب اردوان سے خوش نہیں تھا, وہ طیب اردوان کو ایک عامر کے طور پہ دیکھتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ عوام میں وہ اس کی جو طیب اردوان ہے ان کی شہرت ہے, ان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں, اور اس لیے کہ ان کو زندگی سے بڑا bigger than لائف ان کا امیج ہے کہ اس شخص نے ہمارے ملک کو بہت جگہ, ہمیں ہمارے ملک کی تہذیب میں, تمدن میں, اسٹیچر میں, اس کی معاشی حالت میں بہت زیادہ اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے مدد آئی ہے. کیونکہ ترکی جو ہے اس وقت خاص کر اچھے دنوں میں, کیونکہ پچھلے دنوں ترکی کی جو معیشت تھی وہ دنیا کی مضبوط ترین معیشت میں تصور کی جاتی تھی, اس وقت ترکی نے اپنے امیج کو بہت بڑھایا ہے. انہوں نے مختلف ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تجارت کے بہت اچھے معاہدے کیے ہیں, اور وہ پراسپیرٹی جو ہے وہ آپ ترکی میں محسوس بھی کر سکتے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, اور اسی لیے میں نے دیکھا کہ جو گراؤنڈ لیول پہ جو مزدور ہے, جو کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے, جو کہ سامان اٹھاتا ہے, اور اس کی حالت بہت بہتر ہے, اور وہ مختلف ممالک سے بہت بہتر ہے, اور وہ طیب اردوان کو اپنا نجات دہندہ جانتے ہیں.
اچھا, اس کے ہٹ کے جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اس کے جو مخالفین ہیں طیب اردوان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا عنصر بھی, مطلق العنانیت کا عنصر بھی موجود ہے. اب اگر اقتدار اتنا طویل ہو جائے تو کیوں نہ یہ شائبہ ہو, کیوں نہ یہ تشکیک ہو کہ کوئی شخصی حکمرانی کا جو رواج ہے وہ جنم لے سکتا ہے, پنپ رہا ہے, اور کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے نظام کے اندر.
بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ اگر یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے تو کیونکہ اس لحاظ سے طیب اردوان جو ہیں وہ وہ ملک کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ جب ایسے طاقتور اور قداور شخصیات جو ہیں وہ کسی ملک پر حکومت بہت عرصے تک کرتے ہیں تو وہ نیچے کے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, جنہوں نے اگلی جنریشن کی جو رہنما ہے یا جو لیڈرشپ ہے وہ ڈلیور کرنی ہوتی ہے.
صحیح.
اور جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں ڈلیوری میں تو پھر وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. جب انتشار کا شکار ہوتے ہیں تو مطلق الانانی جو ہے یعنی کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی پاسبلٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں. پھر فوج یا جنرل جو ہیں ان کو آنا پڑتا ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ ایک تفریق کا شکار ہو جاتا ہے یا انتشار کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کو طیب اردوان جو ہے ان کو یہ ان کا سنہری موقع ہوگا کہ وہ اپنا سکسیشن پلان کیسے تیار کرتے ہیں اور کون ان کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ اگر وہ تھوڑی سی کمزور حکومت بھی ان کی ہو جاتی مگر اگر وہ کوالیشن کے ساتھ بنا لیتے گورنمنٹ تو وہ بھی اتنی ہی افیکٹو ہونی تھی بلکہ شاید زیادہ افیکٹو ہوتی.
شعیب حسن صاحب نے جوائن کیا ہے ٹرکش ریڈیو ٹیلی ویژن سے, ان کی وابستگی صافی ہیں. بےحد شکریہ شعیب حسن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہم نے کیا ہے, ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان حق ہیں لیکن آپ وہاں پہ موجود ہیں. سو ایک سوال, وائے اردگان اتنی طویل اقتدار اور وہ کیسے اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ عام ووٹر کا ان کے اوپر اعتماد کیوں کر اب بھی موجود ہے؟ کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ خاص طور پہ ترکی کے پڑوس میں ہی ہے جو دوسرا خطہ ترکی وسط میں, یورپ اور ایشیا کے. سو جو ایشیا کے اندر تو لوگ اپنے رہنماؤں کی شکلوں سے بیزار ہو جاتے ہیں عام طور پہ. سو 15 برس کے بعد ایک اور لمبی ٹینیور کے لیے مزید با اختیار رجب طیب اردوان اس وقت ترکی کے اندر موجود ہیں, کیا اسباب ہیں ان کی اس مقبولیت کے اور اس کے تسلسل کے؟ جی شعیب حسن صاحب, جی میں شعیب صاحب,
مجھے آپ 2 منٹ دے, میں ذرا باہر چلا جاؤں, میں ابھی آفس کے اندر بیٹھا ہوں.
وہ ریپیٹ ہو رہی ہے آواز جو ہے وہ کافی واپس آ رہی ہے, اگر اس کو آپ ڈراپ کر سکیں. یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ اگر ہم جو بات کرتے تھے وہ پلے بیک ہو جاتی, جو 2-4 منٹ پہلے ہمارے پروڈیوسر نے ان سے بات کی ہے وہ ہم تک واپس جو ہے وہ پہنچ پا رہی ہے. پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فرقان حمید صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, شعیب حسن صاحب ٹی آر ٹی سے ان کی وابستگی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل جو مسئلہ ہے وہ حل ہو. اور خالد حمید فاروقی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار, کالم بھی لکھتے ہیں ڈیلی جنگ کے اندر اور باقی مختلف آؤٹ لیٹس کے لیے, سو ہوپفلی وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ ترکی کا جو پڑوسی یورپ ہے وہ اس کامیابی کے بارے میں انالیسز وہاں پہ کس نوعیت کے ہو رہی ہیں. پروفیسر فیضان صاحب یہ بتائیے گا, واشنگٹن بھی کوئی زیادہ طیب اردوان سے پچھلے دنوں میں کوئی زیادہ خوش نہیں تھا, ویسٹ جو ہے وہ بھی بظاہر بعض ایشوز کے اوپر اپنی ایک پوزیشن لیتا ہوا نظر آتا ہے. شعیب حسن صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہوپ فلی ہم آپ کو اس بار بہتر سن سکیں گے. سوال ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ صرف طیب اردوان ہی کیوں اور بار بار ایک ہی شخص کیوں ہوں؟
جی میں اس کے بہت سارے الگ الگ جواب دے سکتا ہوں, بٹ جو سب سے بڑا جواب ہے وہ میرے خیال سے جو ترکی کے اندر پچھلے 20 سال میں معاشی تبدیلی آئی ہے, جو اکنامک ریوائول آیا ہے, حالانکہ وہ اب شاید تھوڑا کم ہو گیا, سلو ڈاؤن ہوا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اردوان, پریزیڈنٹ اردوان کو بار بار الیکٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک پوری کلاس کو, پوری ایک طبقہ تھا, اس کے لیے انہوں نے ان کی زندگی انہوں نے بدل دی ہے, ان کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں, ان کے لیے ایجوکیشنل اور اکنامک فیسلٹیز جو ہیں معاشی اور جو تعلیمی اپرچونیٹیز ہیں بہت زیادہ انکریز کی ہیں, اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے باہر نکلے اور انہوں نے جب 2016 میں کو ہوا اس کا سامنا کیا اور اب پھر سے نکل کے
اس کو کے بعد. خاص طور پہ شعیب صاحب جس طرح کے اقدامات ہمیں ترکی کی حکومت کی طرف سے نظر آئے, تنقید بھی بہت ہوئی عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے بھی کہ وہ اپنے مخالفین کو اس کے پس منظر میں کچل رہی ہیں, کیا یہ چیز وہاں پہ ترکی کے ووٹرز کو انہوں نے سوچنے پہ مجبور نہیں کیا؟ ایک بات, اور پھر یہ کہ کیا اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا نہیں کہ وہ ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتی؟
I'm sorry, आपका पहला जो सवाल का हिस्सा था मुझे समझ नहीं आया, अगर आप रिपीट कर सकें।
जी, मेरा वही सवाल था कि उसी कुएं के पस मंजर में, अगरचे उसके ऊपर वो गालिब आए, लेकिन एक तनकीद भी बहुत ज्यादा रही कि इंसानी हकूक की भी पामालियाँ हुई हैं उस पस मंजर में, कई मुखालफिन को कुचला गया है। क्या ये अप्रोच भी इसमें मददगार साबित हुई है, अगर ऐसा ही था तो?
जी, इनके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इस चीज की वजह से उनको बहुत फायदा हुआ है, और डेफिनेटली क्या कहते हैं, यहाँ गलतियां हुई हैं, आई थिंक गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती है, इसका मिसयूज भी हुआ है एमरजेंसी पावर्स का, लेकिन ये सब शुरू में शायद आप पार्टी को और जो लीडरशिप थी उनको समझ में नहीं आया, बट पिछले एक साल के अंदर इसकी रियलाइजेशन हुई है। बहुत सारे जो लोग जिनको अरेस्ट किया गया था उनको रीइंस्टेट भी किया है, रिलीज भी किया गया है, और उस सिस्टम को रोल बैक करने की कोशिश हो रही है, शायद उतनी जल्दी नहीं जितना होना चाहिए है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा था, मेरे ख्याल से वो खुद आप जिनके जो इलेक्शन है उसका जवाब है कि बेसिकली जो अपोजिशन है उस इन चीजों पर कैपिटलाइज नहीं कर सकी है, और उनका जो हैट्रिक था, उन्होंने जो नुकता चीनी की है अर्दोगान साहब के ऊपर,
एजेंडा कम था। तो शेब सर ये बताएं, मैं खालिद साहब ने ज्वाइन किया, मैं जरा ये जानूंगा कि वेस्ट में और खासतौर पर यूरोप में जो पड़ोसी ममालिक हैं उसमें इस फतह को कैसे लिया जा रहा है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक अगर वन पॉइंट एजेंडा अगर देखें तो लोग उस पर खुश हैं, लेकिन इस इंतखाब में किस नारे, किस स्लोगन और किन इश्यूज के साथ तैयब एर्दोगान इलेक्शन में गए थे और वो आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं?
देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने, यानी कि एक चीज प्रेसिडेंट एर्दोगान के फेवर में कही है कि रिसेंटली तुर्की ने जो कुर्द माइनॉरिटी है उसके सेपरेटिस्ट एक ग्रुप है YPG और क्या कहते हैं PKK, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिनको यहाँ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका में भी और यूरोपियन यूनियन में भी एक टेरर ग्रुप माना जाता है, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से जो जनरली टर्की कौम है यूनाइट हो गई है। कर्दिश क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जो कर्दिश सवाल है, उसके ऊपर जब भी कोई टर्की इंटरनेशनली होती है तो तुर्क कौम जो है वो मुतहद हो जाती है और वो बाकी जो क्रिटिसिज्म और उनकी लीडरशिप के ऊपर भी आ रहा होता है उसको डिसमिस कर देती है। तो ये एक वजह थी, इसकी वजह से मेरे ख्याल से एर्दोगान को बहुत फायदा हुआ है। दूसरा कि वही वाली बात है कि उनकी तरफ से गलतियाँ, उनकी भी गवर्नमेंट की तरफ से गलतियाँ हुई हैं और मिसमैनेजमेंट इकोनॉमिक हुई है, बट जो ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है उसने कोई ऐसा एजेंडा नहीं लेके आई, और ना क्या कहते हैं लोगों को ये चीज नजर आ रही है वो कोई इस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो इस वक्त इकोनॉमिक मसले हैं, माशी मसले
उनको
हैं,
वो एड्रेस कर दिया।
जी कहते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, उनका कोई हल निकाला जा सके, इस वजह से मेरे ख्याल से इन्होंने फिर से चांस दिया है। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, और ये खुल्लम खुल्ला हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि शायद एक साल पहले लोग डरे भी थे और बहुत सारे, लेकिन अब लोगों ने निकल के कहा है और बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, बट ये एक अभी भी कैटेगोरिकल वोट नहीं है, और अगर कल को तब्दीली नहीं आती इनकी पॉलिसीज पे तो शायद अगले इलेक्शन में इतने सक्सेसफुल एर्दोगान,
और ये भी एक तनकीदी की अल्टरनेटिव लीडरशिप भी नहीं बना सके तो उनकी पार्टी को फिर एक नुकसान भी हो सकता है। बेहद शुक्रिया शोएब हसन साहब, आपने हमें तुर्की से ज्वाइन किया। खालिद अमीर फारूकी साहब, एक तो ज़रा इस पे, ये जो खास तौर पे इस्लामी दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर, मैं ये कहूँगा कि जो मुतलिकल नान हुक्मरान हैं उनको तो अगर एक तरफ रखें, लेकिन जो आवाम की मर्जी से वोट की ताकत से इलेक्ट होके आते हैं, गलबन जो माजी कहना चाहिए कि हालिया तारीख है उसके अंदर ये तवील तरीन इक्तदार रखने वाले हुक्मरान के तौर पर सामने आए हैं। वेस्ट में कैसे उनको देखा जा रहा है, उनकी इस फतह को खासतौर पर उनके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो किस अंदाज में ले रही हैं, और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ख्याल में तैयब एर्दोगान के जो हर बार उनको विक्ट्री स्टैंड पे लेके जाते हैं?
बात दरअसल ये है कि वो एक मिक्सचर ऑफ पॉपुलिज्म और रैशनल है
जी।
उनके यहाँ जो है वो दोनों चीजें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उनको मिक्स किया है। वो जो वहाँ के पॉपुलर सेंटिमेंट हैं, जज्बात हैं तुर्किश आवाम के, वो भी समझते हैं, और اسی کے ساتھ وہ جو مغرب کے اور ترکی کے درمیان ایک تاریخی تنازع رہا ہے اور ٹسل رہی ہے اس کو بھی پوری طرح بروئے کار لاتے ہیں. ترکی میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یورپ سے متعلق, تو اس وجہ سے طیب اردوغان ان لیڈروں کے مقابلے میں عوام کی ترجیح ہیں جو قربت دیکھنا چاہتے ہیں یورپی یونین سے, کیونکہ یورپی یونین نے 50 سال ہو گئے ابھی تک یورپی یونین نے اس کے باوجود کہ 50 سال پہلے ان سے پرومس کیا گیا تھا انہوں نے ان کو ابھی تک رکن نہیں بنایا. تو یہ جذبات بڑے شدید ہیں ترکی میں کہ یورپ ان کو امتیازی سلوک ان کے ساتھ کرتا ہے, اور اس وجہ سے یورپ نے جس طریقے سے طیب اردوغان کی مخالفت کی رکھی ہے لاسٹ جو کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت سے اب تک, اس کے نتیجے میں ترکش عوام اس کا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں یورپ کے خلاف کہ پھر انہوں نے طیب اردوغان کو نہ صرف اقتدار دیا ہے بلکہ اس کا ان سے پہلے بھی ریفرنڈم میں بھی انہیں سپورٹ کیا ہے اور اب ایک بہت ہی طاقتور صدر بن کے وہ ابھرے ہیں.
مزید پاورفل صدر پروفیسر فیضان حق صاحب, امریکہ ترکی تعلقات اور ایک اسٹرانگ مین طیب اردوغان اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, اور کوئی زیادہ مطمئن ویسٹ حالیہ ان کی جو مختلف انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر جو پوزیشن رہی ہے نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعتماد اب اپنے عوام کا اعتماد جو ہے وہ ان کو حاصل ہے اور وہ اس کے ساتھ ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں. کوئی بڑا فرق آپ دیکھتے ہیں ترکی اور باقی مغربی دنیا کے درمیان تعلقات میں, خاص طور پہ واشنگٹن کے ساتھ اس کے؟
جی دیکھیے, اس وقت جیسے امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ہیں وہ ٹینشنز بڑھ گئی ہیں, اس میں میرے خیال میں یورپ جو ہے وہ ترکی کی طرف زیادہ کوآپریٹو طریقے سے ڈیل کرے گا ترکی کے ساتھ, اور ترکی جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ ترکی نے اپنے جو ریلیشن شپ ہیں وہ اپنے جو روابط ہیں وہ رشیا کے ساتھ اور دوسرے اہم ممالک کے ساتھ بہتر کر لیے ہیں. لیکن اس وقت امریکہ کو دیکھنا ہے کہ امریکہ اس کو کیسے لیتا ہے اور کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. امریکہ جو ترکی ہے وہ نیٹو کا ایک بہت امپورٹنٹ رکن بھی ہے اور اس کو کوئی اگنور کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا, اور اب طیب اردوغان جو ہیں بغلے کم از کم 5 سال جو ہیں ان کو ان سے ڈیل کرنا ہے, اور یہ اب ان پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ طیب اردوغان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو اپنے روابط یورپ سے بڑھانے پڑیں گے اور ان کو کنونس کرنا پڑے گا, جو کہ مجھے اس وقت بہت مشکل نظر آتا ہے.
بے حد شکریہ, ہمارے ساتھ رہیں گے دونوں ہمارے مہمان, اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ ہم جائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا 6 روزہ اجلاس پیرس میں جاری ہے جس میں اہم فیصلہ ہونا ہے, اور متوقع طور پہ پاکستان کا معاملہ بھی آج اس میں زیر بحث آئے گا, جس میں یہ تعین کیا جائے گا کہ آیا پاکستان نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو دہشت گردی کی معاونت والے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے کافی ہیں یا اطمینان بخش ہیں. سو یہ ہیں ہمارا آج یہ موضوع, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پاکستان کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر سابق گورنر اسٹیٹ گورنر پاکستان کی, وہ اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں, کن تیاریوں کے ساتھ وہاں پہ گئی ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اگر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں خالد حمید فاروقی صاحب, اس ایشو کو بہت قریب سے فالو کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, یورپ میں بیسڈ ہیں, اور پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, بفلو یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. فرقان حمید صاحب, فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس, پاکستان کس تیاری کے ساتھ وہاں پہ موجود نظر آتا ہے؟ پاکستان کی جو فائنانس منسٹر ہیں شمشاد اختر صاحبہ, وہ کیا بتا رہی ہیں وہاں پہ؟ اچھا میں نے فرقان صاحب کہہ دیا, خالد حمید فاروقی صاحب, سوری.
جی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی تیاری کی تھی بینکاک میٹنگ کے لیے جو اس سے قبل ہوئی ہے, جو ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ اس فیٹف میں ایف اے ٹی ایف میں جو ذمہ دار ہے اور پاکستان کے ساتھ جو گروپ ڈیل کر رہا ہے وہ ایشیا پیسیفک گروپ ہے. اس کی جو میٹنگ بینکاک میں پچھلے مہینے ہوئی تھی اس میں 8 افراد کا وفد گیا تھا, جس میں ایف آئی اے سے لوگ تھے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان کی, فارن منسٹری سے لوگ تھے, اسی کے ساتھ جو ہے وہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ایف ایم یو سے لوگ تھے تو, اور لیگل ایکسپرٹ تھے. انہوں نے ایک کیس تیار کر کے وہ ڈیٹا ایشیا پیسیفک گروپ کو دیا تھا اور وہ ڈیٹا اب فیٹف کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. اسی کے ساتھ جو اس دفعہ جو فارمیشن تھی اسی گروپ کی گئی تھی, انہیں بھیجا جانا تھا فرانس پیرس میں اس میٹنگ کے لیے, لیکن آخری وقت میں جو فائنینس منسٹر ہیں انٹرم سیٹ اپ میں یہاں, انہوں نے اس فارمیشن کو تبدیل کر دیا. اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ فائنینشیل مانیٹری یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ان کا ایک اسسٹنٹ ہے, اور اسی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک لیگل کنسلٹنٹ ایکسپرٹ ہے. یہ چار لوگوں کا وفد ہے جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, اور اب صرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو فردر ڈاؤن گریڈنگ نہ کیا جائے, کیونکہ گرے لسٹ میں تو پاکستان اناؤنس کر دیا جائے گا, اور پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری لیجسلیشنز کی ہیں, بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں ٹیکنیکل لیول پر, لیکن ان کا اطلاق نہیں کیا ہے. اور وہی فائنینس اسسٹنٹ ٹاسک فورس جو ہے جس میں ٹیررزم کی فائنینسنگ خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ فہرست میں اول ہے. البتہ پاکستان کو جو ہے وہ منی لانڈرنگ پہ پاکستان نے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں, اس پر کچھ اطمینان کا اظہار کیا گیا, لیکن یہ اب پاکستان کو گرے لسٹ میں جانا ہے, اور گرے لسٹ میں جانے کے بعد پاکستان کس طریقے سے اپنے آپ کو مزید ڈاؤن گریڈنگ سے بچا سکتا ہے, یہ کوششیں یہ والا اس والے اجلاس میں یہ وفد کر رہا ہے جو شمشاد اختر کی لیڈرشپ میں یہاں پہ
موجود ہے. فیضان اخ صاحب, کتنا یہ اہم اجلاس ہے, پاکستان کتنا مطمئن کر پائے گا انٹرنیشنل دنیا کو, اور اگر پاکستان کی ڈاؤن گریڈنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ انتظامیہ کا موڈ آلریڈی دیکھتے ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر. سو یہ ٹیرر فائنانسنگ بہت ایک سیریس معاملہ ہے جس کو امریکہ اور پورا مغرب بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے. سو کس طرح کا دباؤ آ سکتا ہے, کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان کیس اگر یہ ڈاؤن گریڈنگ ہوتی ہے پاکستان کی؟ تو
دیکھیے, اگر یہ ڈاؤن گریڈنگ ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت پہ اثر پڑے گا. نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی آئسولیشن جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی معاشی لحاظ سے, جو کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو بلیک مارکیٹ منی ہے یا جو منی لانڈرنگ ہے اس میں کمی ہو, اس میں زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے, کیونکہ ملک کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈتے ہیں. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ اجلاس بھی, اور پاکستان کا کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا کہ اس کو پاکستان کس طرح ان کو کنونس کر پاتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کے اوپر یہ الزام لگے. کچھ جیر و الزامات ہیں, ان میں کچھ درستگی بھی ہے, مگر اس کے ساتھ بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر بھی ہے جو پاکستان کی جو لابنگ وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ عبوری حکومت, اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی, وہ اس کی طرف اچھا توجہ دے گی کہ اس کو, کہ یہ نقصان جو ملک کو ہونے والا ہے یہ نہ ہو. یہ تھوڑی سی, یہ بہت زیادہ غفلت اور تھوڑی سی لیک آف پلاننگ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ورنہ یہ سب چیزیں اوائڈ بھی کی جا سکتی تھی.
خالد صاحب, واقعی کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ ایک بات, کس طرح کی پلاننگ پاکستان کرتا تو دنیا مطمئن ہوتی, اور خود بالفرض اگر ڈاؤن گریڈنگ ہوئی تو کانسیکوینسز کیا ہیں؟
دیکھیں, پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ یہ اس سے ہم بچ سکتے تھے, اس سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, ہو سکتا تھا بچنے کا. یہ جو ڈیموکریٹک فساد ہے پاکستان کی جمہوری نظام کا, ان کا اس سے تعلق بہت کم ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جمہوری حکومت جو پاکستان کی ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہے, لیکن فرانس میں 3 سال پہلے جو ممبر آف پارلیمنٹ پاکستان کے آئے تھے, انہیں بتایا گیا تھا کہ جو وہ کشمیر پہ بریفنگ دینے آئے تھے, لیکن اسے کشمیر کی بریفنگ سننے کے بجائے انہیں بتایا گیا کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہو رہی ہے, وہاں حافظ سعید ہیں ان کو آپ نے ابھی تک کیوں گرفتار نہیں کیا, اور یہ بات بتا کے بتائی بھی گئی تھی وہاں واپس جا کر. لیکن پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ سارے جو مدعا ہے وہ ان کا ہے, اور وہ یہ مغرب اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ہو از دا انچارج, اور وہ انچارج کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکشن اٹھائے. تو یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. اب مزید یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ ہے, تو امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے معیشت پر. وہ $16 trillion کی جو اکانومی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ جس جو پوری دنیا پہ اثر رکھتی. اسی طرح جرمنی, فرانس, ہالینڈ اور بیلجیم اور برطانیہ, یورپ میں یہ پانچ اور تین بڑے یورپ کے جو ممالک ہیں جو لیڈر کہلاتے ہیں, ان کو بھی اعتراض ہیں پاکستان کے اوپر. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا پاکستان کو وہ یہ ہوگا کہ یہاں کے جو بینک ہیں, یورپ کے بینک اور سارے مالیاتی ادارے امریکہ اور یورپ کے دسترس میں ہیں, وہ تمام پاکستان کو بلیک لسٹ کریں گے. یورپ میں اس گرے لسٹ کے بعد یورپ میں پاکستان, یورپی یونین میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کریں, کیونکہ یہ یونائیٹڈ نیشن کا ادارہ ہے, یہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت بنا تھا, اور اس سے نکلنے والے تمام فیصلوں کا اطلاق ان تمام ملکوں پر ہوتا ہے, اور طاقتور سے طاقتور ملک کو وہ فیصلے تسلیم کرنے پڑتے ہیں.
بہت شکریہ خالد امید فاروقی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ تھے یورپ سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. پروفیسر فیضان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے سیگمنٹ میں ہم پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی امیگریشن پالیسی پہ بات کرنے والے ہیں, مگر ایک بریک کے بعد.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسور امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی, جو اس بارے میں بڑے پراعتماد ہیں اور بڑے ڈٹرمنڈ ہیں, اپنی بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ جو بھی غیر قانونی طریقے سے امریکہ کے اندر داخل ہوئے ان کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے, انہیں فوری طور پہ ملک بدر کر دیا جانا چاہیے. ان کے بقول ایسے لوگ جو غیر قانونی طور پہ سرحدیں پار کر کے امریکہ کے اندر آتے ہیں, وہ در حقیقت ان لوگوں کے چانسز کو بھی امریکہ آنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں جو برسوں سے باقاعدہ ایک فارمل باضابطہ قانونی طریقے سے امریکہ داخل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جنہوں نے درخواست دے رکھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں پر حلہ بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ جب چاہیں جس تعداد میں چاہیں وہ امریکہ میں داخل ہو جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا نظام اچھی امیگریشن پالیسی اور قانون اور انصاف کے ساتھ ایک مذاق ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر تبدیلیوں کی بات وہ کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ان کو تنقید کا اگرچہ سامنا کرنا پڑا, کیونکہ 2300 کے قریب بچے ان کو سرحد کے اوپر, وہ بچے جن کی پیدائش امریکہ میں ہے وہ تو لیگل ہیں لیکن ان کے والدین لیگلی امریکہ میں داخل نہیں ہوتے, تو ان کو والدین سے الگ کر دیا گیا, اور ان 23 بچوں کو مختلف سینٹرز جو ہیں, شیلٹر ہومز جو ہیں, وہ سرحد کے اوپر بنائے گئے اور وہاں پہ ان کو رکھا گیا. اس کے اوپر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا, یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر سے خاتون اول میلانیا ٹرمپ ان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی اس معاملے کے اوپر, اور پھر انہیں ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنا پڑا جس کے تحت ان الگ ہونے والے خاندانوں کو ایک جگہ پہ رکھنے کی اجازت دی گئی, لیکن کوئی مستقل سلیوشن ابھی بھی اس میں ہونا باقی ہے. ہمیں اس سیگمنٹ میں پروفیسر عظمت رسول صاحب نے جوائن کیا, فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہیں, اور پروفیسر فیضان حق صاحب بفلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا اس سیگمنٹ میں بھی خیر مقدم. پروفیسر فیضان صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈٹرمنیشن, الیگل امیگرینٹس, بڑی تعداد میں ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے, رپورٹ ہوتی رہتی ہے, اور یہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم میں بھی ہوئی تھی لیکن اب کافی سپیڈ اپ ہو چکی ہے, کیا دو ٹوک پیغام جا رہا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے؟
دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا ایک تو پیغام جو ہے وہ ایکسٹرنل لوگوں کے لیے ہے جو امریکی نہیں ہیں, جو ہمارے ہمسائے میں ہیں جیسے میکسیکو ہے اور دوسرے ممالک جو ہیں, اور دوسری طرف ان کا جو پیغام ہے وہ انٹرنلی جا رہا ہے اپنی پولیٹیکل بیس کی طرف. تو جو پہلا پیغام وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ایزی جگہ نہیں رہا ان الیگل امیگرنٹس کے لیے کہ جو الیگلی اپنے آپ کو سمگل کر سکیں اور ایک دن یا کسی طریقے سے وہ اس سسٹم کا حصہ بن سکیں یا اس کا فائدہ اٹھا سکیں. یہ انہوں نے ایک پرومس کیا تھا اپنی کیمپین کے دوران اور وہ اس پر پورا عمل درآمد کر رہے ہیں. اور جو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل بیس ہے ان کی امریکہ میں اس کے لیے وہ اس کو بھی خوش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ الیگل امیگریشن جو ہے اس کو کم کیا جائے گا. کیونکہ یہ جو یہ بیانیہ جو تھا کہ ہماری جو امریکی جابز ہیں وہ یا تو اوورسیز دی جا رہی ہیں چائنا اور انڈیا کو, یا پھر یہ کہ لوکلی وہ جو ہیں وہ الیگل امیگرینٹس لے جاتے ہیں, تاکہ اس بیانیے کا جو ہے وہ موقف لیتے ہوئے اس کے بارے میں اقدامات جو ہیں وہ دکھا سکیں. اور یہ وہ پالیسی ہے جس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کام کر رہے ہیں, اور ان کے ٹویٹ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں اس سلسلے میں, اور وہ کسی قسم کی ٹالرنس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کے انہی ہدایات کے مطابق جو امیگریشن آفیسرز ہیں یا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری شد و مد کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہے.
پروفیسر عظمت رسول صاحب, آپ کے بھی ممنون ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی ایک بڑا کلیئر کٹ اس کے اندر پیغام ہے, کوئی دوسری رائے اس بارے میں نہیں ہے, بھلے اس کے اوپر تنقید بھی ہو جو ان کی اپروچ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی جگہ نہیں ہے, فوراً ملک بدر کر دیا جانا چاہیے جو لوگ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے ہیں.
جی اصل شکریہ. اصل میں یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے, فیضان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا جو الیکشن کے دوران وعدہ کیا تھا اپنے ووٹر سے اور اپنی بیس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں, اس کا سیاسی پہلو بھی ہے, اس کا معاشی پہلو بھی ہے, اس کا ایک لیگل پہلو بھی ہے. قانونی اعتبار سے تو بلا شک ملک کے جو بارڈر ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور کسی کو بھی انلیگلی انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے, لیکن سیاسی طور پہ بہت ساری چیزیں یہ دیکھنے والی یہ ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملکوں کے اندر اپنی جان کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہاں سے تنگ آ کے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور دنیا میں بے شمار جگہ پہ اس طرح امیگرینٹس کا یا یہ جو پناہ حاصل کرنے والے ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے, افغانستان کا ہے, سیرین ریفیوجیز کا ہے. تو ایسے میں یہ بہت ساری جو ایک وہ آپ کہہ لیجیے یونائٹیڈ نیشنز کے مطابق بہت ساری اور ایسے یعنی آپ کہہ لیجیے ایک اخلاقی لحاظ سے یہ فرض بنتا ہے امریکہ کا اور دیگر اقوام کا کہ انہیں پناہ دی جائے. اور معاشی طور پہ بھی یہ لوگ جو ہیں یہ آ کے محنت کرتے ہیں, بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں اکانومی کے اندر جن کو لوکل امریکنز جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس پالیسی کے اندر ابھی تک ہمیں بہت تضاد اور بہت کنفیوژن نظر آ رہا ہے. مثلا جیسا کہ
اب جبکہ اتنا معاملہ مگر یہ بن چکا ہے ظاہر ہے جس کے اندر رائٹس کے ایشوز بھی انوالو ہیں, جب بچوں کی تقسیم اور بچوں کے فیملیز کے الگ ہونے کے جو مناظر نظر آئے وہ بہت تکلیف دہ ہوئے, اس کی وجہ سے ایک سوشل پریشر بھی ڈیولپ ہوا. لیکن اس کے باوجود دونوں پارٹیاں کتنی سنجیدہ نظر آتی ہیں کہ وہ امیگریشن اصلاحات کے اوپر کوئی مل کے کام کر سکیں, کوئی حتمی طور پہ کوئی چیز منظور ہو سکے, کانگریس سے کوئی پالیسی سامنے آ سکے.
جی ابھی تک تو اس صورتحال کے مطابق برنی سینڈرز مثلاً کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں ڈاکا کے معاملے میں اور دیگر تمام معاملات میں انتہائی سنجیدہ ہیں اور وہ ریپبلکنز کے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل پوری طرح سے تیار ہیں, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنی ٹویٹس کے ذریعے مسلسل ڈیموکریٹس کو اس کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سیریس نہیں ہیں, وہ کسی قسم کی کوئی جو قانونی رکاوٹیں ہیں ان کو پار کرنے کے لیے مدد نہیں کر رہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی اس ڈیموکریٹس کے ساتھ بات چیت کو میکسیکو بارڈر پہ وال کے ساتھ جو دیوار کی تعمیر ہے اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ریپبلکنز کی طرف سے بھی اب ایک بیک لیش آیا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کو پسند نہیں کیا جا رہا, تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا. اس لیے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کا سال ہے اور اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریپبلکنز جو کانگریس مین یا جو لوگ الیکشن کے اندر امیدوار ہیں ان کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا. امریکنز بیسیکلی فیملی ویلیوز کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, تو میرے خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن تو ابھی نکلے گا. لیکن ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ایک پاپولسٹ سیاست کے اوپر قائم ہیں اور ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ خاصی آپ کہہ لیجیے کہ سخت ہیں اس معاملے پہ,
اگریسو ہیں بالکل, لیکن یہ کہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. پروفیسر فیضان صاحب, اگرچہ رائٹس کے اعتبار سے کوئی تنقید بھی کرے لیکن پولیٹیکلی وہ اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کو وہ کتنا خوش کر رہے ہیں اپنی اس پالیسی سے, اور پھر یہ کہ جب یہ انتخابات کا بھی سال ہے, مڈ ٹرم الیکشنز ہونے نومبر کے اندر, پولیٹیکلی کتنی کہنا چاہیے کہ ان کی جو یہ اسٹریٹجی ہے, یہ جو حکمت عملی ہے, ان کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟
دیکھیے جو جن تصاویر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا یا جن ویڈیوز نے وہ تھیں کہ بچے رو رہے ہیں اور بچوں کو علیحدہ کر دیا گیا اپنے خاندان کے ساتھ, اور یہ ایک پالیسی رہی ہے یا یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے امیگریشن, انلیگل امیگریشن کا, کہ میکسیکو کے بارڈر سے یا ساؤتھ امریکہ سے بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا امریکہ میں, اور اس طریقے سے وہ یہاں پر آ کر پھر انلیگل سٹیزن بن کے اور پھر ان کی زندگی یہاں پہ گزرتی تھی. یہ تمام وہ راستے تھے جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بند کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جب ایسی انلیگل امیگریشن بند ہوتی ہے تو جو منیمم ویج ہے جس ویجز جو ہیں وہ اوپر چلنے جانے شروع ہو جاتے ہیں, اور لیکن یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک لٹینو ووٹنگ بلاک ہے یہاں کا, اسپینش اسپیکنگ لوگوں کا ایک بلاک ہے, ووٹنگ بلاک ہے امریکہ میں, اور وہ بہت پہلے سے اسٹرانگ ہو چکا ہے اور اس کی بہت زیادہ پولیٹیکل ویل اور پاور ہے, اور اس کی وجہ سے اس وقت ریپبلکنز کو سخت نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے, خاص کر 2018 کے الیکشنز میں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ان الیکشنز میں کانگریس میں ریپبلکن میجورٹی مینٹین کرنا جو ہے بہت ضروری ہے ان کے اپنے سروائیول کے لیے, اور یہ وہ بیلنسنگ ایکٹ ہے جو انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل بیس کو بھی قائم رکھنا ہے 2020 کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2018 میں الیکشنز بھی لڑنے ہیں, کانگریشنل الیکشنز میں بھی کامیابی دلوانی ہے اپنی پارٹی کو, اگر وہ کام کر گزرتے ہیں تو ان کی پوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی.
بے حد شکریہ پروفیسر فیضان اک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر عظمت رسول صاحب, آپ کے بھی ہم انہوں نے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آخری سیگمنٹ پاکستان کی سیاست, اس میں بات کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر. دو تین میجر ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے قبائلی علاقوں کی تمام نشستوں پر ایک ساتھ انتخابات کرانے کی جو پیٹیشن تھی, جو درخواست تھی, وہ مسترد کر دی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کے اوپر ٹکٹوں کی تقسیم, بالخصوص تحریک انصاف کے اوپر ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پہ ورکرز کا بے حد دباؤ ہے, پارٹی کے لیے یا پھر ملک کے اندر سیاسی نظام کے لیے یہ کتنی اہم چیز ہے. دوسری جانب یہ کہ جو کچھ ہمیں بدلتے ہوئے رویے, رجحان سیاسی طور پہ نظر آتے ہیں کہ عام طور پہ, خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو فیوڈل ذمہ دار جاگیردار الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کے خلاف اتنی آوازیں نہیں اٹھتی تھیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اب عام لوگ ان الیکٹیبلز کو اپنے حلقوں میں دیکھ کے سخت الفاظ میں چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ بدلتا ہوا پاکستان ہے؟ کیا یہ بدلتا ہوا سیاسی کلچر ہے؟ اس کے فوائد ہیں یا نقصان ہیں؟ یہ ہمارے پینلسٹ اس کا اندازہ لیں گے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی وفاق کی جماعت ہوا کرتی تھی, اس وقت 2018 کے انتخابات میں وہ کہاں کھڑی ہے؟ ووٹرز کا کس حد تک اعتماد انہیں حاصل ہے؟ اور یہ کہ پاکستان کی کون سی جماعت ایسی ہے جو پورے صوبے, چاروں صوبوں کے اندر ووٹ یا پھر نشستیں حاصل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ انالیسس کے لیے جناب جسٹس وجی الدین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ممتاز قانونی ماہر ہیں. اس کے علاوہ اپنی عام لوگ اتحاد سیاسی جماعت کے ہیڈ بھی ہیں, فارملی ایسوسیٹ رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور کراچی سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہما بکائی یا بابر ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سو جی, مجیب الرحمان شامی صاحب اور جسٹس وجی الدین صدیقی صاحب سے ہم کوشش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں. سو اگین, یہ انتخابات جو ہیں سامعین بے حد اہم ہیں. آف کورس کسی بھی ملک, کسی بھی قوم کے لیے انتخابات اہم ہوا کرتے ہیں. وہ اگلے ٹینیور کے لیے, وہ مدت چار, امریکہ میں چار سال کی ہے, پاکستان میں پانچ برس کی ہے, اگلی مدت کے لیے اپنی قسمتوں کے فیصلے کا اختیار نئی قیادت کو دیتے ہیں جس کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ووٹ ڈالنے کا جو خاص طور پہ بھی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ترکی کے اندر بات کی ہے, اور یورپ کے انتخابات ذکر اس پہ ہوتا رہتا ہے, اور آپ نے یہاں پہ اسی فورم کے اوپر یہاں پہ پریزیڈنشیل الیکشن جب ہوئے ہوں گے تو اس میں بھی سنا ہوگا, جہاں پہ شخصیات کے اوپر توجہ کم اور ان کا ایجنڈا اس کے اوپر سب سے زیادہ گفتگو اور فوکس ہوا کرتا ہے. پاکستان میں ووٹرز کے سامنے کیا چیز ہے؟ کیا کچھ تبدیلی آ رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں ووٹ ڈالتے ہوئے ان کی جو اپروچ ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی ایجنڈا کیا وہ سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں مجبور کر رہی ہیں کہ وہ صرف نعرے اور سلوگن نہیں اپنے پلان آف ایکشن دیں جس کے جو قابل عمل بھی ہوں؟ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، ممتاز ماہر قانون، سیاسی رہنما، ہیڈ ہیں عام لوگ اتحاد کے۔ الیکشن میں ان کی پارٹی کانٹیسٹ غالباً نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ اس الیکشن کے اوپر اپنی کمنٹس، تبصرے، ٹویٹس ہم ان کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ جس سے صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ون بائی ون چلتے ہیں، پہلے ذرا کوئکلی قبائلی علاقوں میں تمام نشستوں پر ایک ساتھ الیکشنز ہوں، کیونکہ یہ ایک پٹیشن تھی جو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب 3 مہینے بعد اگر صوبائی انتخابات ہو گئے وہاں پہ فاٹا کے مرجر کے بعد، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری جو اسکیم ہے گورنمنٹ اگر جس کی بھی ہو اس کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو اس سے ایک عدم استحکام آئے گا۔ کیا مستحسن ہے آپ کے خیال میں فاٹا کے اندر صوبائی نشستوں کے لیے، کیونکہ ظاہر قومی کے تو الیکشنز ہوں گے، پہلے سے ڈیٹرمن ہیں ان کی کانسٹیچوئنسیز؟
جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری پارٹی عام لوگ اتحاد الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور نہ صرف انفرادی طور کے اوپر بلکہ ایک الائنس کے طور کے اوپر بھی۔ تو مطلب یہ جس کو کہتے ہیں ضمنی بات تھی جو میں نے پہلے کر دی۔ جہاں تک کہ فاٹا کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی بات تو یہ تھی کہ جب فاٹا کے مرجر کا سلسلہ سامنے آیا تو پھر جتنا پورا کے پی بنتا ہے، خواہ اس میں فاٹا کا ایریا ہو، خواہ اس میں دیگر اس سے پہلے کے سیٹلڈ ایریاز ہوں، ان کا الیکشن ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جو آئین کے ماتحت نہ ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں یقیناً غور و خوص ہوگا، الیکشن کمیشن بھی غور کرے گی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عدالت کے اندر بھی یہ معاملہ چلا گیا ہے، تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز صحافی، سینئر صحافی، دانشور، تجزیہ کار۔ شامی صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو کچھ الیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے کچھ کہنا چاہیے کہ کلپس، جس کے اندر پہلی بار یہ دیکھا گیا کہ خاص طور پہ دیہی پنجاب کا جو ووٹر ہے وہ اپنا حق مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کلچر اتنا کامن نہیں تھا اس ریجن کے اندر، فیوڈلز کو، جاگیرداروں کو جہاں پہ چیلنج کیا جاتا ہو۔ واقعتاً یہ کوئی بڑی تبدیلی ہے؟ کیا پنجاب بدل گیا ہے؟
دیکھیں جی، تبدیلی تو ہر آن ہوتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب دیہی پنجاب بھی وہ روایتی پنجاب نہیں ہے، وہاں بھی سارے ذرائع جو ہے نقل و حمل کے ان تک رسائی ہے، کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی آ گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی کسی پنجاب کے جو خاص طور پر دیہات ہیں وہ کسی غار میں رہ رہے ہیں یا بالکل الگ تھلگ ہیں، تو ایسی بات نہیں۔
نہیں، اس ریفرنس میں نہیں، دباؤ ہوتا ہے، برادری، ذات پات، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی، ان چیزوں کا پریشر جو ہے وہ زیادہ تر الیکشنز کے اوپر نظر آتا تھا۔
دیکھیے، یہ چیزیں تو کسی نہ کسی حد تک اب بھی موجود ہیں، جو امیدواروں کا چناؤ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، جو ادارے یہ کام کرتے ہیں وہ بہت سے جو عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں، ان میں برادری بھی ہے، ان میں ایک تعلق بھی ہے، ان میں ایک پس منظر بھی ہے، ایک سوشل اسٹیٹس بھی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، خواہ وہ شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں، پارٹی ایفیلیشن جو ہے وہ بھی ایک بڑے فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہے، اور جماعتیں جو ہیں وہ ان کی نفی نہیں کر سکتا، دیہی علاقہ بھی اور شہری علاقہ بھی۔
تو یہ بات ایک اپنی جگہ اچھی بات ہوئی۔ صرف اس میں جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب، ایک تو اگین آپ بھی اسی پہ کمنٹ کیجئے گا، دیہی پنجاب وہاں سے اٹھنے والی آوازیں، اور دوسرا یہ کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر بڑھتا ہوا ورکرز کا دباؤ، بھلے وہ مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں سیاسی جماعتیں، وہ اچھے فیصلے کریں یا برے فیصلے کریں، لیکن ورکرز کا جو یہ دباؤ ہے یہ کتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے؟
جی، میں بنیادی طور کے اوپر تو شامی صاحب نے جو فرمایا اس سے بالکل متفق ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ امپرسپٹیبل سا چینج آ رہا ہے کل پاکستان کی سیاست میں، اور خاص طور کے اوپر پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں جو خواندگی اور تعلیم کا سلسلہ ہے وہ دیگر علاقوں سے بہتر ہے. اور یقیناً آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا کہ ایک اہم سیاستدان جس وقت کے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں یا حلقے میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے سوالوں کی پہچاڑ کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو میرے ہی لوگ ہیں, آپ تو میرے ہی ماتحت ہیں, تو یہ کیا سلسلہ ہے. لیکن وہاں پر لوگوں نے ریزسٹ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل پرسپٹیبل ڈیولپمنٹ ہے, اور لوگ جن جن لوگوں کو متواتر الیکٹ کرتے رہے ہیں ان سے وہ پرفارمنس چاہتے ہیں, ان سے وہ ریٹرنس چاہتے ہیں. اور اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا, بے شک وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں, تو یقیناً ووٹرز جو ہیں وہ ان کا احتساب.
اور ایک میں ایک اچھی تبدیلی تو شاید یہ بھی آ جائے کہ الیکٹیبل کل کلاں خود کہے اپنی پارٹیوں سے کہ بھائی یہ سارے ترقیاتی کام یہ ہمارے گلے میں نہ ڈالیں, کوئی اور اس کے لیے جواب دے ہو یہ نیچے لے کے جائیں. کیونکہ ایک ایم این اے ایم پی ہے, اس کو آپ 1 ارب روپیہ بھی سالانہ دے دیں تو تمام حلقہ, تمام کانسٹیٹنسی, ایک منی اسٹیٹ ہے, اس کو آسانی سے حل کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی. شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے ایک اور معاملہ جو ہے وہ فیڈریشن کی جماعتوں کا ہے, پیپلز پارٹی کبھی ہوا کرتی تھی, یہ ریجنلائز الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ریجنز کی پالیٹکس ہے, یا کوئی سیاسی جماعت یا جماعتیں ایسی ہیں جو پورے ملک سے ووٹ اور سیٹیں حاصل کر سکتی ہیں؟
دیکھیے اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ریجنلائز جماعتیں ہو گئی ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا اسٹرانگ ہولڈ کہتے کیا ہے. اس کے باوجود وہ پنجاب میں بھی بڑے بڑے کلیمنٹ کے طور پر میدان میں موجود ہیں, اور آج ہی ان کا اتحاد جو ہے جی ٹی اے سے بھی ہوا ہے اندرون سندھ میں, کراچی میں بھی وہ انتخاب میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے پنجاب میں, اور کے پی کے میں بھی, اور کچھ نہ کچھ امیدوار اپنے کھڑے کر رہی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی اپنی کمپین کا آغاز جو آج
کراچی سے
نواز شریف صاحب نے وہ کراچی سے کیا ہے. یہ تو اس لیے جو جماعتیں ہیں وہ اپنا ایک فیڈرل امیج برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں.
لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سر کیا ہے, یہ ان میں کوئی جماعت ہے جو چاروں صوبوں سے سیٹیں جیتے,
اور پنجاب ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا, اور تمام تر حربوں کے باوجود ابھی تک ایسی خبر نہیں ہے کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ کچھ تتر بتر ہو گیا ہو یا اس کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہو. تو پی ٹی آئی یہاں کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے, اور اس کے یہاں کوئی بدبختی جو ہے دیکھنے میں نہیں آ رہی.
جسٹس وجہ دین صاحب, فیڈریشن کون سی جماعتیں ابھی ایسی پوزیشن میں ہیں جو چاروں صوبوں سے کم از کم ایک ایک نشست سمجھ لیں کہ وہ جیت سکتی ہیں؟
جی, ایک تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے اوپر توجہ ذرا کم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ فاٹا کے ایریاز ہیں وہاں پر ایک طرح کی لوکلائز کچھ تنظیمیں سامنے آ گئی ہیں. تو اب یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ جس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی تھی یا نون لیگ تھی, وہ سارے پاکستان میں ان کی پریزنس تھی, اب مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن کمپیریٹیولی یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز تقریباً سب جگہ موجود ہیں. پی پی کا اسٹرانگ ہولڈ ذرا کمزور ہو رہا ہے, اور نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپیرنٹلی اس سلسلے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو پالیسیز ہیں پی ٹی آئی کی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت بڑی امپروومنٹ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اب لا سکیں گے.
آخری میرے پاس 1.5 منٹ ہے, میں دونوں مہمانوں سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی اور الیکشن 2018, ووٹرز کا کانفیڈنس کتنا ہے سندھ سے اور انٹیریئر سندھ سے باہر ان کے اوپر؟ شامی صاحب
دوبارہ کیجیے.
پیپلز پارٹی 2018 کا الیکشن, ووٹر کانفیڈنس انٹیریئر سندھ سے باہر.
انٹیریئر سندھ سے باہر تو کراچی میں ان کا ووٹر جو ہے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تھوڑا سا سنبھلے ہوئے ہیں, کیونکہ الطاف حسین صاحب کی بے دخلی کے بعد سیاست سے, اور جس طرح ایم کیو ایم نے اپنے معاملات چلائے ہیں اور جس طرح وہاں تقسیم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں تقریباً تمام نشستوں پر.
سر 20 سیکنڈ,
یہ سوچ رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شاید ہم یہاں سے اپنی پریزنس جو ہے اس میں بہت بڑا اضافہ کر سکیں.
جی کوشش ہے.
پنجاب کا تعلق ہے, ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی اسمبلی نہیں ہے, یہاں تو ان کے جو سابق صدر ہیں منظور بٹو صاحب,
وہ بھی بہت شکریہ آپ کا. آپ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, جسٹس وجی الدین صاحب, آپ کے بھی ہم انہوں نے اسد حسن اور اسد امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
صدر ٹرمپ نے گزشتہ بدھ کو ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت غیر قانونی طور پر ترک وطن کر کے امریکہ داخل ہونے والے والدین کے ساتھ ان کے بچوں کو امریکہ کی شمال مغربی سرحد پر رکھا جا سکتا ہے. تاہم اس سے قبل جن 2000 سے زائد بچوں کو والدین سے جدا کر کے شیلٹر ہومز میں بھجوایا گیا ان کے بارے میں ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکروں کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو مستقل خلل کا سامنا ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
امریکی سرحد پر جن خاندانوں کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑا ان کا دوبارہ ملنے کا خواب پورا ہو رہا ہے. گوئٹا مالا سے تعلق رکھنے والی ایک ماں جمعے کے روز اپنے کم عمر بچے سے آن ملی. انہیں ایک ماہ قبل الگ کر دیا گیا تھا. ماں نے اپنے بچے کو بوسا دیا, اس کے گرد کمبل لپیٹا اور اسے رو رو کر بتایا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہیں. حکومت کی طرف سے جاری ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ بچوں کو بیرکوں میں رکھا گیا ہے, وہ کمبلوں میں سوئے ہیں, انہیں ملک بھر میں ٹینٹوں اور شیلٹروں میں رکھا گیا ہے, اور بعض ایسے ٹھکانے ٹیکسس اور اوریگن سے بہت دور ہیں. امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ کر دیے جانے والے ان بچوں کی صحت پر ایسے منفی اثرات ہو سکتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے موجود رہیں گے. بچوں کی صحت کے ماہرین کی تنظیم امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرکس کی ڈاکٹر کولن کرافٹ نے ان بچوں کے حق میں آواز بلند کرنے میں ایک سرگرم کردار ادا کیا ہے. وہ خبردار کرتی ہیں کہ جن بچوں کو اس قدر شدید زہر آلود قسم کے دباؤ کا سامنا ہے ان کو زبان اور دیگر چیزیں سیکھنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے.
It may take a long time for this trauma to be resolved and these children to be healed.
وہ کہہ رہی ہے کہ ذہنی صدمے یا دباؤ کے ختم ہونے اور بچوں کے صحت یاب ہونے میں طویل وقت لگ سکتا ہے. ڈاکٹر لیزا فالٹونا بوسٹن یونیورسٹی میڈیکل اسکول میں ماہر نفسیات ہیں. وہ والدین سے جدا کر دیے جانے والے بچوں پر کام کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ خاندانوں کو الگ کرنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے اور یہ بچوں پر بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے بھلے ان کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو. وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے بچے مجھے بتاتے ہیں کہ انہیں بہت سردی لگ رہی ہے, وہ کھا نہیں پا رہے, انہیں والدین کی مدد حاصل نہیں ہے, اور وہ بالغ جو اپنا خیال رکھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تقسیم بہت پریشان کن ہے. جہاں بچوں کو رکھا گیا ہے وہاں خدمات فراہم کرنے والوں کو اجازت نہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی چھو سکیں. میریم گولڈن گل انسٹیٹیوٹ آف ٹراما ریکوری اینڈ ایجوکیشن ورجینیا میں کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان بچوں کے لیے ان کو چھونا بہت ضروری ہوتا ہے, خاص طور پر چھوٹے بچوں کو.
When you rock a child, they can hear your heart rate, you can hear their heart rate.
جب آپ بچے کو تھپکی دیتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں اور آپ ان کے دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں, اور اس طرح ان کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر فالٹونا کہتی ہیں کہ والدین جب بچوں کو چھوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے, ان سے محبت کی جا رہی ہے.
It's a particularly really bad challenge for even younger children who
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعاً بہت بڑا چیلنج ہے, حتیٰ کہ جوان سال بچوں کے لیے اگر ان کو نہ چھوا جائے, ان کو توجہ نہ دی جائے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے پھلنے پھولنے کے مراحل پر واضح برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس مدد کے بغیر بچے نہیں سمجھ پاتے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے رابطہ استوار کریں گے, وہ بھروسہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتے ہیں, وہ بے حس ہو سکتے ہیں اور کسی رد عمل سے آری, حتیٰ کہ اگر وہ اپنے والدین سے دوبارہ ملیں تو بھی.
We know from science the adverse childhood experiences study that
گولڈن کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بچپن میں منفی نتائج مرتب کرنے سے متعلق سائنسی مطالعوں سے سیکھا ہے کہ بچوں کو کم عمری میں اگر مسائل کا سامنا ہو تو یہ مسائل طویل مدت مسائل میں تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ صرف ذہنی صحت کے مسائل بلکہ صحت سے متعلق دیگر مسائل بھی۔ نہ صرف یہ کہ ہر بچے کو ذہنی مسائل کا سامنا ہوگا بلکہ جوان سال بچے زیادہ نازک صورتحال سے گزرتے ہیں۔ والدین سے علیحدگی مستقل ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتی ہے جس کا انہیں غیر محفوظ جگہوں یا اپنے آبائی ملکوں میں سامنا ہو سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔